الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم ظہور کے لیے سب ان کی دعا کریں
Come on.
الغاف الغاف أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. سلام. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم. اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، اسلام دین الہی ہے، اسلام دین عقل ہے، اور اسلام دین فطرت ہے. صلوات پر محمد و علیہ. آج اسلام کے خلاف جو سازشیں یہودیوں کی طرف سے یا امریکیوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، ہم تمام مسلمانوں کو ان سازشوں سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آخر ہم بھی اسی زمانے میں رہتے ہیں. اگر دشمن کی سازشوں سے بے خبر رہے تو اس کے نتائج ہمارے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہوں گے. جیسے آپ سن رہے ہیں کہ یہ ایک عالم آشکار کھلی ہوئی بات ہے، جس کا اعلان یہودی کئی بار کر چکے ہیں کہ خیبر بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے، اور عظیم اسرائیل کے لیے کربلا اور نجف پہ بھی قبضہ کرنا ضروری ہے. یہ یہودیت کا خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر وہ اپنے امریکی غلاموں کے ذریعے سے دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے، ٹھیک ہے، امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، مگر جو طاقت پروردگار نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، ایمان کی طاقت، جہاد کی طاقت، شہادت کی طاقت، پورے امریکہ میں، پورے امریکہ کی فوج میں وہ چند سو افراد کو بھی تلاش نہیں کر سکتے جن کے دل میں وہ جذب شہادت ہو جو ایک مسلمان کے دل میں ہو. یہ امریکی یا اسرائیلی ڈالر اور پیسے کے ہی لڑتے ہیں، مگر مسلمان مومن جب میدان میں آتا ہے تو ڈالر کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے لڑتا. مسلمان طالب شہادت ہے، جیسے کل آپ نے سنا، کیونکہ اسلام میں شہادت سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں، کوئی بڑا مقام نہیں، سب سے بلند ترین درجہ جو ہے وہ شہادت. حدیث میں کہ ہر مومن کو نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. صلوات علی محمد.
Hey!
اور خصوصاً کربلا میں کربلا والوں نے جو عالم اسلام کو درد دیا ہے، کربلا کا بچہ بچہ عاشق شہادت ہے، ہر بچہ عاشور کے دن شہادت کی تمنا رکھتا ہے، رو رو کے اجازت لے رہے ہیں، اور اگر امام حسین علیہ السلام کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ کی عمر کم ہے تو وہ مصلی عبادت پر جا کے وہ بچہ دعا مانتا ہے کہ میں اس سعادت سے کیوں محروم رہوں، صلوات پر محمد والا. لہذا اہل اسلام کا مقابلہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں کر سکتا جہاد اور شہادت میں، کوئی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی مذہب کی چیلنج کے ساتھ، عیسائی ہوں یہودی ہوں. یہ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور مذاہب بھی ایسے، اسی لیے کہ قرآن کریم نے شرط رکھی ہے سورہ جمعہ میں کہ حق اور باطل کی پہچان یہ ہے، فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، سچا وہ ہے جو موت سے نہ ڈرے. سچے مذہب کی نشانی یہ ہے، فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اے یہودیو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، اولیاء خدا ہو، پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ اولیاء خدا تو وہ ہے جو کبھی موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں گھبراتا. اسی لیے مولا علی کا یہ تاریخی جملہ ہے، واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امه، اللہ کی قسم ابی طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو ماں کے دودھ سے محبت. یہ اسلام ہے، مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا. ہمارے رہبروں نے، ہمارے آقاؤں نے، قرآن نے، اہل بیت نے ہمیں مرنے کے انداز سکھائے ہیں کہ موت کافر کے لیے ہے، موت منافق کے لیے ہے، اصلاً مومن کے لیے موت کی شکل و صورت ہی دوسری ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ مومن کے لیے موت کس قدر نورانی ہے، تو حدیث ہے کہ ہر روز جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، صلوات پڑھتا ہے، اس کی موت نہیں ہوگی، مر ہی نہیں سکتا، مگر موت سے پہلے اپنے پیارے نبی کی زیارت ضرور کرے گا. لہذا کافر کے لیے موت بھیانک ہے، خوفناک ہے، مگر مومن کے لیے موت موت نہیں بلکہ زیارت معصومین کے لیے پیغام ہے کہ اے مومن تیار ہو جا، اب خداوند عالم تجھے اپنے محبوب کی زیارت کرے گا، کرائے گا. نبی کی زیارت کرتا ہے مومن، مولا علی کی زیارت کرتا، اسی طرح سے معصومین، تمام معصومین کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے موت کے وقت. لہذا مومن کے لیے موت بہت میٹھی ہے، اور یہی کربلا والوں نے کہا ہے، یہی علی اکبر نے کہا، بابا موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. جذب جہاد ہمارے پاس ہے، جذب شہادت ہمارے پاس ہے، ایمان ہمارے پاس ہے، مگر پھر بھی ہم کمزور ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم متحد نہیں ہیں، ہم ایک نہیں ہیں، ہمارا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، اس وجہ سے مسلمان کمزور ہیں، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہم دشمن کی سازشوں کو نہیں سمجھ پاتے. صلوات پر محمد و آل محمد. جسے ہر روز آپ سن رہے ہیں کہ دشمن کی سازش کیا ہے، سب سے پہلے سازش یہ ہے کہ مسلمان بے دین ہو جائے، اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، دین سے دور ہو جائے، نوجوان بے حیا ہو جائے،
غیرت سے دور ہو جائیں. مثلا یہ ڈش کے ذریعے سے جو گندی فلمیں لائی جا رہی ہیں, گندا کلچر لایا جا رہا ہے, یہ اسی کا سلسلہ ہے. حالانکہ خود اس فحاشی کے کلچر نے یورپ امریکہ کو تباہ و برباد کر رکھا, مگر وہی کلچر یہاں لا رہے ہیں تاکہ نوجوانوں کو بگاڑا جائے, ان کے دلوں سے ایمان ختم کیا جائے. پوری کوشش کر رہا ہے شیطان بزرگ امریکہ کہ مسلمان ممالک میں فحاشی عام ہو جائے, بے حیائی عام ہو جائے, بے غیرتی عام ہو جائے. وہ چیزیں جو وہاں پر مثلا خود امریکہ میں مفت میں نہیں دکھائی جاتی, مگر یہاں مفت دکھا رہے ہیں وہ پروگرام, خود پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ مفت میں ان کے نوجوان خراب. بھائی یورپ کا کلچر ثقافت کیا ہے, کس نابودی تک پہنچ چکے ہیں یورپ والے. ایک ہی بیماری دیکھیں تو ہر سال لاکھوں تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں. یہ اس فحاشی کا نتیجہ, اس بے حیائی کا نتیجہ, یہ عذاب ہے کہ کوئی ویکسین اب تک کروڑ ہاتھ ڈالر خرچ ہو چکے ہیں, کوئی ویکسین نہیں بن رہا. ڈاکٹر بھی یہ کہنے پر مجبور ہے, خدا کا عذاب ہے, ویکسین کوئی ٹیکہ نہیں بنے گا, مرتے جاؤ. ادھر صرف ایڈ نہیں ہے بلکہ اور ہزاروں بیماری ہیں. اسی بے حیائی سے اور بے غیرتی اور زنا بدکاری کی وجہ سے اور دیگر امراض کتنے ہیں, سرویکل کینسر ہے جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں عورتیں جو ہیں امریکہ میں مر رہی ہیں اور اسی طرح سے یورپ میں. اس سے بدتر بعض لوگوں کو شاید علم نہ ہو, لیکن آپ جو حضرات کمپیوٹر فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ یہ جو سرچ انجن وغیرہ ہے, گوگل وغیرہ, یاہو کا سرچ انجن, اس میں جائیے, ایک لفظ لکھیں ابارشن, اے بی او آر سی آئی او این, ابارشن سخت جنین, اور ان سائٹوں کو جا کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. امریکہ میں ہر سال یہ رپورٹ آپ انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں, کبھی 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ, کبھی اس سے زیادہ, کبھی اسی سے کم, بہرحال 10 لاکھ سے کم نہیں, ہر سال 10 لاکھ کے قریب بچے خود ماؤں کے ذریعے سے قتل کیے جاتے ہیں. مائیں خود بچے قتل کرتے ہیں. ڈاکٹر جو ہے ابارشن ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں, $400 کی وجہ سے ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں. اور ان سائٹس پر جا کے اگر آپ وہ پکچر دیکھیں گے تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. ان پکچرز کو جمع کر کے ہم نے ایک فلم بھی بنائی ہے وہ اس سائٹ سے اور ان کے ٹیلی ویژن سے, کہ جو بندہ دیکھتا ہے وہ لرز کے رہ جاتا ہے. ہر سال امریکہ میں 10 سے 15 لاکھ بچے ان کے ڈاکٹر خود قتل کرتے ہیں اور آفیشل ہے, ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. اور ابارشن کے بھی 3 مختلف طریقے ہیں, وہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. ڈاکٹری فیلڈ سے میڈیکل والے بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک طرح سے اس کے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارتے ہیں, اور یا ایک ایسا نمک جس سے بچہ جو ہے وہ مر جائے, اور وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بچہ جب باہر آئے تو آپ دیکھیں تو بیچارے کا کیا حال ہے اور خود ماں کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو بتائیے ہر سال 10 لاکھ بے گناہ بچوں کا قتل جو ہے, کم سے کم 15 بھی جاتے ہیں, 20 بھی جاتے ہیں, ریشو لے لیتے ہیں, تو ہر سال امریکہ میں 10 لاکھ بے گناہ بچوں کا قتل ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے. اب دنیا فیصلہ کرے کہ ٹیررسٹ کون ہے, دہشت گرد کون ہے. وہ بچے جن کا قصور نہیں, قصور ماں باپ کا ہے. ہر سال جو ملک 10 لاکھ سے زیادہ بچوں کا قاتل ہے, وہ کیسے ٹھیکے دار بن رہا انسانیت کا کہ فلاں ملک ٹیررسٹ ہے میں اس سے لڑوں گا, فلاں ملک ٹیررسٹ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ٹیررسٹ اس وقت اسرائیل ہے, اور اس کے بعد اگر ٹیررسٹ خود امریکہ ہے صلوات پر محمد والے. اور واقعی اگر ہمارے پاس میڈیا ہو مسلمانوں کے پاس، یہ 10 لاکھ بچے جو مارے جا رہے ہیں نا، اس کی ایک دو فلم دکھائیں تو دنیا کا دماغ پھر جائے گا، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اور وہاں پر لوگ ہیں، شریف لوگ بھی ہیں امریکہ میں، انہوں نے کئی مرتبہ سے اسپتالوں پر حملے کیے. کیوں بچوں کو مار رہے ہو؟ کیوں قتل کر رہے ہو؟ کبھی ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، ان بچوں کی تصاویر لگا کے گاڑیوں پر دکھاتے ہیں کہ بھائی کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں. اصل میڈیا ہے عزیزان گرامی. آج میڈیا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، میڈیا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے اور مظلوم کو ظالم. جو آپ دیکھتے ٹی وی پر آپ وہی سمجھتے ہیں صحیح. میڈیا کا پاور ہے کہ آج 12 کروڑ یہودی پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. خود عیسائیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عیسائی صدر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے سنا کہ برطانیہ کی بیوی، وزیر اعظم کی بیوی نے فوراً یہودیوں سے معافی مانگ لی. نکسن نے کتاب لکھی ہے کہ میں یہودیوں کے خلاف ہو گیا، یہودیوں نے میرا حشر نشر کر دیا. صدر کر رہے ہیں امریکہ کے. کیوں؟ کہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اقتصادیات ان کے ہاتھ میں ہے، تعلیمی ادارے ان کے ہاتھ میں ہیں، ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے. لہذا ہم مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، جہاد کا جذبہ ہمارے اندر ہے، شہادت کا ہمارے اندر ہے، ایمان ہمارے اندر ہے، اخلاق ہمارا بہتر ہے، اسلام ہمارا بہتر ہے، سوشل نظام ہمارا بہتر ہے، زندگی کے اصول ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم تعلیم میں ان سے پیچھے ہیں، ہم میڈیا میں پیچھے ہیں، ہم اقتصادیات کی طرف متوجہ نہیں ہے. صلوات پر محمد علیہ وسلم. لہذا دشمن پہلے اسلام کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے، پھر دوسرا مقصد دشمن کا ہے امریکہ جتنے فرقے بنے مسلمان جتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں اور اچھا ہے آپس میں لڑیں. بلکہ ہر فرقے میں وہ کئی فرقے بنانا چاہتے ہیں. خود شیعوں کے اندر جیسے آپ سن رہے کہ 20 سال کی ریسرچ کے بعد امریکہ نے دیکھا کہ شیعت ہمارے لیے خطرہ ہے، پھر ان کے ہاں ایک چھوٹا مرکز تو ہے، ان کے ہاں مرجعیت ہے، اگر ان کا مرجع فتویٰ دے دے تو 30 کروڑ شیعوں پر وہ حکم واجب ہو جاتا ہے، لہذا ان کے مرکز کو توڑو، مرجعیت کے فلسفے کو توڑو. اور خوف یہ ایک فلسفہ ہے جس کی وجہ سے ان کے مدارس چل رہے ہیں. اب آپ دنیا میں جتنے مدرسے اکثر آپ دیکھیں تو وہ گورنمنٹس ان پر کنٹرول کر چکی ہے. فقط اور فقط الحمدللہ یہ لطف و کرم ہے پروردگار کا کہ ہمارے جو حوزہ علمیہ ہے اس پر کسی گورنمنٹ کا تسلط نہیں ہے. اور بڑی تعداد میں 70,000-60,000 اس تعداد سے 80,000 طلبا پڑھ رہے ہیں، مگر کوئی گورنمنٹ بجٹ نہیں دیتا، یہ بجٹ جو ہے خمس کے ذریعے سے پورا ہو جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایک آزاد یونیورسٹی ہے اہل بیت کی، خود میں دیکھے مشہد میں دیکھے کہ کسی گورنمنٹ کی ایڈ نہیں ہے، یہ لوگوں کے ہی خمس کے ذریعے سے امام کے سامنے امام سے چلتے. آج اس سسٹم سے بھی امریکہ خوف زدہ ہے کہ یہ آزاد رہیں گے تو ہمارے لیے خطرہ ہے، لہذا خمس کا سسٹم ختم ہو. اور خود یہ اداداری، یہ اداداری کی مجلسوں سے خود آپ نے سنا کہ کسنجر نے لکھا، ڈاکٹر مائیکل جو سی آئی اے کا نائب تھا اس چیئرمین بوب کا، اس نے لکھا کہ یہ مجالس جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ ان مجالس کے ذریعے سے نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ شہادت پیدا ہوتا ہے، موت کا ڈر ان کے دل سے نکل جاتا ہے. صلوات پر محمد والے ہوں. لہذا ان تینوں چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جسے آپ سن رہے ہیں کہ خطرناک سازش ہے، اسے سمجھنا بھی ہے اور اسے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے کہ امریکہ شیعہ کو ختم کرنے کے لیے اخباری مذہب کو لا رہا ہے. جو گزشتہ مجلس میں ہم نے اشارہ بھی کیا تھا کہ یہ 10ویں 11ویں ہجری کی سازش تھی جو یورپ سے چلی تھی، مسلمان اس کے شکار ہو گئے، شیعہ بھی سنی بھی، کہ عقل الگ ہے دین الگ ہے. لہذا ہمارے اندر ایک اخباری مذہب وجود میں آ گیا، اہل سنت کے اندر بھی کئی کہ صرف وہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ عقلی دلیل کو مانتے ہیں نہ قرآنی دلیل کو. صلوات پر محمد و آل محمد. کہتے ہیں صرف حدیث اور اثر ان لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. دیکھتے ہیں بھائی اہل بیت سے زیادہ محبت ہے شیعوں کو، بھائی دیکھو ہم صرف حضرت علی کی، امام حسن کی، امام حسین کی حدیث کو مانتے ہیں، عقلی دلیل ہم نہیں مانتے، قرآنی دلیل کو بھی وہ یہ لوگ حجت نہیں مانتے. میں نے کہ دونوں انتہائی خطرناک سازشیں تھیں. اگر قرآن کی دلیلوں کو ہم نے نہ مانا تو ہمارے مذہب کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. اصل قرآن ہے. اگر کوئی مذہب قرآنی دلائل سے انکار کر لے تو اس سے بڑھ کر کوئی بدبختی اس کے لیے نہیں آ سکتی. لہذا یہ اخباری قرآنی دلائل کے منکر ہیں. کہتے صرف حدیث, بس معصوم کی حدیث, تخلیق کی ضرورت نہیں, مرجع کی ضرورت نہیں, مجتہد. بھائی آپ حدیث کی چار کتابیں ایسی ہوں گی, اصول کافی ہے, ملا یہ حضر فقی ہے, استبصار ہے, تہذیب, بس آپ کے سامنے حدیث ہے, آپ خود مسئلہ سمجھ لیں. خود مسئلہ کوئی بھی دیکھ رہے تو کتاب سے دیکھ رہے. پہلے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خود ان چاروں کتابوں سے کوئی مسئلہ دیکھ لیں. بھائی ہمیں تو عربی بھی نہیں آتی, ٹھیک, علم حدیث بھی نہیں آتا. پھر آج کل کے مسئلے, مثلا فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہم ڈھونڈنے چلے تو کوئی حدیث ہی نہیں اس کے بارے میں, صلوات پڑھی محمد و آل محمد, اب کیا کہیں گے؟ ہاں جی, ان چاروں کتابوں سے یا حدیث کی کتابوں سے ہم کہاں سے نکالیں گے؟ انشورنس کا مسئلہ ہے, انشورنس زمانے میں تھی نہیں, وہ مسئلہ ہی نہیں ملے گا ہمیں. بینک کے مسائل ہیں, ڈونیشن, مثلا آج کل لوگ آرگینس جو ہے اپنے ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ ہے, یہ جائز حرام ہے, کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے گا. یہ بات ہی آج کل غیر منطقی ہے. اور پھر حدیثیں ٹھیک ہے, مگر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الفدا جب مینا میں آئے تو خطبہ دیا, خطاب کیا کہ لوگوں سنو, میرے بعد لوگ حدیث بیان کریں گے, مگر حدیث بیان کرنے والے دو طرح کے ہوں گے, کچھ حدیثیں صحیح ہوں گی اور کچھ حدیثیں غلط بیان کریں گے. لہذا میں وصیت کرتا ہوں تمہیں, سفارش کرتا ہوں, اللہ کے رسول مینا میں خطبہ دے رہے ہیں, کہ حدیثوں کی دو قسمیں ہوں گی, ایک حدیث صحیح ایک غلط. تو دیکھو جب بھی کوئی حدیث میری طرف نسبت دے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دیکھیں وہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. اگر قرآن کے مطابق ہے تو میری حدیث ہے, لیکن اگر قرآن کے خلاف ہے تو کسی دشمن نے بنائی ہے, وہ میری حدیث نہیں ہے. صلوات علی محمد والے. اب بتائیں, ہر حدیث کو ہم نہیں مان سکتے. حدیث وہ ہے قابل قبول جو قرآن کے مطابق ہے. اور پھر نہج البلاغہ میں حضرت علیہ السلام کا خطبہ, حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کرنے والوں کی چار قسمیں ہیں. کچھ لوگ ظاہر مسلمان ہو گئے مگر دل میں مسلمان نہیں تھے, وہ آئے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, جسے کل میں نے ذکر کیا, قاب یہ یہودی بڑا عالم تھا, تمیم یہ عیسائی بڑا عالم تھا, یہ مسلمان ہو گئے مگر اس کے لیے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائے. حضرت علی فرماتے ہیں حدیث بیان کرنے والوں کی بھی قسمیں ہیں. کچھ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں مگر وہ منافق ہیں, وہ دل سے ایمان نہیں لائے, وہ حدیث اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اسلام کو نقصان پہنچے. فرمایا ان کی حدیث کو نہیں لینا. سننے والے غلط سمجھ, یہ دوسرے قسم ہے راوی. پھر حضرت علیہ السلام فرماتے تیسرے وہ راوی ہیں جو مومن بھی ہیں, حافظہ بھی صحیح ہے, عقل بھی صحیح ہے, حدیث پوری یاد ہے, حدیث صحیح ہے, خود بھی صحیح ہے, مومن ہے, مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ اس حدیث کے بعد اللہ کے رسول نے یہ حکم کینسل کر دیا تھا, دوسرا حکم نافذ کر دیا تھا, صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ ان کو پتا ہی نہیں, مومن ہے, نیک ہے, مگر حدیث جو سنی تو اس حدیث کے بعد اللہ کے رسول نے یہ حکم ٹیمپرری تھا, یہ کینسل کر دیا تھا. جیسے علی ابن یقطی امام کے صحابی ہے, امام نے کہا کہ بھائی اس وقت لوگ تمہاری جاسوسی کر رہے ہیں, تیری زندگی خطرے میں ہے. امام نے کہا وضو کا طریقہ بدل دو. اب یہ حکم ٹیمپرری تھا کیونکہ اس کی جان خطرے میں تھی, اب ممکن ہے ایک مومن بیٹھا ہوا اس نے کہا امام نے وضو کا یہ طریقہ بتلایا لہذا یہی طریقہ صحیح ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ امام نے پھر دوسرا حکم بھیجا, کہا وہ پہلا حکم اس لیے تھا کہ تیری جان خطرے میں تھی, سلوات پڑھی محمد والے محمد. ٹھیک, تو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرے راوی وہ ہیں جو ہیں مومن مگر ان کو ایک حدیث کا پتا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکم جو ہے کینسل ہو چکا ہے. فرمایا اب ہے چوتھا راوی, چوتھا راوی وہ ہے جو مومن بھی ہے, عاقل بھی ہے, حدیث بھی پوری یاد ہے, اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ حدیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے, یہ حدیث کینسل ہوئی ہے یا کینسل نہیں ہوئی ہے, یہ آخری حکم ہے. فرمایا فقط اس راوی سے حدیث لینا ہے, صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جبکہ اخباری کہتے نہیں ساری حدیثیں جو ہیں کتب اربعہ کی وہ آپ لے سکتے ہیں, کسی بھی حدیث پر آپ عمل کر سکتے ہیں, کیونکہ اول تو یہ کتابیں کسی امام معصوم کی لکھی ہوئی نہیں ہیں, امام کی لکھی ہوئی ہو تو چلیے کوئی دلیل ہو سکتی کہ معصوم کی لکھی ہوئی ہے, معصوم کی لکھی ہوئی نہیں ہے. اور دوسرا پھر خداوند عالم نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے, فقط اور فقط خدا نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم فقط قرآن کے محافظ ہیں, حتیٰ کہ تورات و انجیل زبور کے بھی محافظ خدا نہیں ہے, فقط اور فقط قرآن, کیونکہ وہ آئے کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں, قرآن کے محافظ خدا کسی اور کتاب کے محافظ خدا نہیں ہے. لہذا اگر یہ کہیں کہ جناب یہ کتابیں 100% صحیح ہیں, یقینا غلط ہے. اور انہوں نے کیا کہ جذباتی لوگوں کی سادگی سے کم علمی سے فائدہ لیا. اخباری جب وجود میں آئے یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو واقع خدا کی اور امام کی غیبی امداد سے ختم ہو گیا, ورنہ تشیع کے لیے بہت بڑی بربادی تھی کہ اگر عقل سے بھی کوئی انسان پیدل ہو جائے کہ عقلی دلیل بھی قبول قابل قبول نہیں اور قرآنی دلیل بھی قابل قبول نہیں تو اس مذہب کی کیا حیثیت ہوتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. انہوں نے کیا کیا, لوگوں کے جذبات سے غلط فائدہ لیا. کیا کیا, مثلا کعبے دیکھو, یہ علامہ ہلی یہ مشتہد گزرے, ہمارے بزرگ بڑے زبردست عالم گزرے ہیں, کہ علامہ ہلی دیکھو یہ کہہ رہے کہ حدیثوں کی چار قسمیں ہیں, ایک حدیث جو ہے ضعیف ہے, ایک حدیث جو ہے حسن ہے, ایک ثقہ ہے, ایک فلاں ہے, اور یہ امام کی حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ. اب عام جو آدمی تھا وہ بیچارہ کم علم آدمی, ہاں امام کو امام کی حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے, بھائی اس کو چھوڑ دو, یہ تو آدمی صحیح نہیں تھا نعوذ باللہ. بابا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کی حدیث ضعیف ہے, وہ کہہ رہے راوی ضعیف ہے, وہ تو مولا علی بھی کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے سنا, مگر انہوں نے لوگوں کو ایسے گمراہ کیا کہ دیکھو یہ مجتہد جو ہے علامہ ہلی یہ کہہ رہا حدیثوں کی قسمیں ہیں چار, اور یہ معصوم امام امام جعفر صادق امام محمد باقر ان کی حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں, ہم انہیں کیسے مجتہد مانیں. سلوات پڑھی محمد والے محمد. اس طرح سے انہوں نے چاہا سادہ لوگوں کو مجتہدین مراجع سے دور کرے, حالانکہ علامہ ہلی کو عالم دین ہے جس نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت پر ایک کتاب لکھی ہے الفین, الفین یعنی 2000 دلائل علی کی امامت, اردو میں موجود ہے عربی میں لکھی, اور یہ وہ عالم دین ہے جنہوں نے ہر زمانے میں اسلام کا دفاع کیا ہے, قرآن کا دفاع کیا ہے, اہل بیت کا دفاع کیا ہے. ان کے زمانے میں ایک شخص نے ایک ایسی کتاب لکھی جس سے وہ فتنہ بپا کرتے تھے, مسلمانوں میں اختلافات بپا کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے, مگر وہ کتاب کسی کو دیتے نہیں تھے, مجلس میں آتے تھے وہ کتاب کھول کے جو لکھی تھی وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس سے چند باتیں کرتے, لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے, گمراہ ہو جاتے. علامہ ہلی نے کہا بھائی یہ کتاب مجھے پوری مل جائے تو میں اس کا جواب لکھوں, اور وہ کتاب لینے والے نہیں تھے, پتا تھا کتاب مارکیٹ میں آ جائے گی تو جواب بھی اس کا آ جائے گا, وہ ایک ایک ٹکڑا پڑھتے تھے اور لوگ اس سے بہت گمراہ ہوتے تھے. علامہ ہلی نے آخر اپنا ایک شاگرد جو ہے ان کی شاگردی میں بھیجا کہ بھی کسی طرح سے کتاب لے آؤ, کبھی ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اہل بیت کے خلاف، قرآن کے خلاف بہت ساری باتیں اس کتاب میں تھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. آ کے وہ شاگرد چلا گیا، ان کے شاگرد ہو گئے، اور بہت نظری کو کہا کتاب چاہیے. کہا کتاب میں نے وعدہ کی کسی کو نہیں دوں گا. کہ استاد ایک رات کے لیے دے دوں. کہ ٹھیک ہے، ایک رات کے لیے کوئی بات نہیں. اب ایک شاگرد کو کتاب ملی اور وہ کتاب لے کر آ گیا شاگرد علامہ اہلی کے پاس. اب علامہ اہلی نے کہ پوری کتاب پہلے لکھ لوں تاکہ پھر جواب اس کا دوں. اب وہ لکھتے جا رہے ہیں کتاب، لکھتے جا رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، لکھتے جا رہے ہیں. اب کتاب بھی ایک رات کا وعدہ ہے، واپس کرنی ہے. اب اچانک دروازے پہ کسی نے ٹھک ٹھک کیا، باہر نکلے، دیکھا بہت ہی نورانی نوجوان مہمان بن کے آ گئے. علامہ آپ کسی کام میں مشغول ہیں؟ کہ یہ کتاب، اس کا جواب دینا ہے، کتاب لکھ رہا ہوں. کہ آپ کی آنکھوں میں نیند آ گئی ہے، نیند آ رہی ہے آپ، اگر آپ چاہیں تو میں لکھ لوں آپ کی طرف سے. کہ یہ کتاب بہت مشکل ہے، علمی ہے، پھر خط بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کا جواب دینا ہے ایک ایک لفظ کا. کہ آپ مجھے ٹیسٹ کر لیں کہ میں کیسے لکھتا ہوں. کہ بسم اللہ. اب وہ نوجوان آئے، انہوں نے جو خط لکھا تو اتنی خوبصورت رائٹنگ تھی کہ علامہ علی حیران ہو گئے. کہا نوجوان، میں تو سمجھ رہا تم عام آدمی، تم تو بڑے عالم لگتے ہو. کہا علامہ علی، یہ رائٹنگ اچھی ہے؟ کہا ایسی رائٹنگ میں نے دیکھی نہیں. کہا میں اس سے بھی بہتر لکھ سکتا ہوں. وہ اور حیران ہو گئے. پھر دوبارہ خط لکھا تو اس سے بھی خوبصورت خوبصورت ترین خط. علامہ علی کہنے لگے، یہ کون ہے، انسان ہے، فرشتہ، اتنی خوبصورت رائٹنگ. کہا علامہ علی، اگر چاہو تو اس سے بھی بہتر اچھا لکھ سکتے. علامہ علی کو اطمینان ہو گیا کہ یہ بہت ہی نورانی نوجوان ہے اور انشاءاللہ میرا کام ہو گیا. کہا علامہ آپ سو جائیں، صبح آپ کو خطاب تیار ملے گی. علامہ سو گئے اور صبح جب اٹھے تو نوجوان غائب ہے، مگر ادھر ادھر دیکھا تو پوری کتاب لکھی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے سید مہدی صلوات پر محمد و آل محمد. اب آپ نے دیکھا، یہ علامہ حلی کا مقام تھا کہ امام زمانہ ان کی مدد کے لیے آتے ہیں. سمجھے فرمائے. اور عظیم الشان یہ عالم جس نے اسلام کے لیے بہترین عالی شان کتابیں لکھی، مگر یہ اخباری ایک سازش کے شکار ہو گئے اور علامہ حلی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، دیگر علماء کے خلاف. دیکھو یہ حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، امام کی حدیث ضعیف ہے. بابا وہ حدیث کو ضعیف نہیں کہتے، وہ راوی کو ضعیف کہتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اب آپ نے دیکھا جتنے بھی جھوٹے عقیدے بنتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ جھوٹے عقیدے بنانے والے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. دیکھتے بھائی جذباتی ایشو کون سا ہے، یہ قوم زیادہ سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہے. جیسے آپ نے سنا کہ وہ قرآن مجید قدیم والا مسئلہ، عیسائیوں نے فتنہ بپا کیا. دیکھا قرآن سے مسلمان بڑی عقیدت کرتے ہیں. بھائی قرآن کو جو قدیم نہ مانے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں. قرآن قدیم ہے، کلام خدا. پتا یہ چلا کہ یہ سارا کام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ عیسائیوں کے لیے ہو رہا ہے. کیونکہ اگر قرآن کو قدیم مانا تو حضرت عیسیٰ بھی قدیم ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اسی طرح سے آج امریکہ نے جو اخباریت، اخباری ایجنٹ کو ہمارے شیعت میں بھیجا ہے، اور کئی کتابیں آ چکی ہیں مراجع کے خلاف. جبکہ آپ دیکھیں برصغیر کی تاریخ میں ایک کتاب آپ نہیں دکھا سکتے، ایران کے انقلاب سے پہلے، کہ بھائی کسی شیعہ نے اپنے علماء یا مراجع کے خلاف کوئی کتاب لکھی. تصور نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے یہاں مرجع یہ کہ نائب امام، مرجع کی توہین کہ امام کی توہین. مگر اب اس پر مارکیٹ میں بیسوں کتابیں ہیں، اور یہ وہی سلسلہ ہے. امریکہ نے خوب پیسہ انویسٹمنٹ کیا کہ شیعوں کے اندر بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہر مسلمان فرقے کے اندر ٹکڑے کر دو، تاکہ اس میں طاقت نہ رہے، دم نہ رہے، کم نہ رہے، مقابلے کی قوت نہ رہے. ایک صاحب نے یہی کراچی سے، وہ ہے بھی شیعہ، خود کو شیعہ لکھا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، نہیں معلوم کتنے سال اس نے ریسرچ کیا. اس کا نتیجہ کیا؟ میرے خیال میں 10-12 مجتہدین جو گزرے ہمارے آیت الحکیم سے لے کر آج تک، ان کے فتووں کو جمع کیا ہے اور کہا دیکھو بھائی یہ مجتہد کہتا ہے مستحب ہے، یہ کہتا ہے واجب ہے، یہ کہتا ہے جناب یہ حرام ہے، دوسرا کہتا ہے مکروہ ہے. یعنی مجتہدین کے فتووں میں تضاد ہے. اگر یہ نائب امام ہوتے تو سب کا فتویٰ ایک ہوتا. یہ نائب کیسے ہے؟ یہ غلط ہے. یہ وہاں نائب نہیں ہے، کیونکہ اگر امام کے نائب ہوتے تو ان کے فتووں میں فرق کیسے ہوتا؟ آقا خوئی کا ایک فتوا ہے، آقا خمینی کا ایک فتوا ہے، آقا محسن الحکیم کا ایک فتوا ہے، دونوں کے فتووں میں، سب کے فتووں میں اختلاف ہے. اگر یہ مجتہد، یہ عالم امام کے نمائندے ہوتے تو ان کے فتووں میں کبھی تضاد نہ ہوتا. اور اس بیچارے نے سمجھا کہ میں نے بڑا کام کر لیا. بھائی اول تو اس قدر اس نے ٹائم خرچ کیا، اس سے دین کا فائدہ کیا ہوا؟ اور اپنے خیال میں اس نے سمجھا کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، مجتہدین کے خلاف، علماء کے خلاف بڑا کام کر لیا، امریکہ کو خوش کر لیا، شیطان بزرگ کو. تو اس تحقیق کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جواب بہت سارے موجود ہیں. حضرت خضر بھی نبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، دونوں کشتی میں جا رہے ہیں. حضرت خضر کشتی کا سوراخ کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ پہلے حرام ہے. اللہ کے نبی ہے کہہ رہے ہیں بھائی اس غریب نے تو ہمیں کشتی میں بٹھایا اور آپ اسی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، یہ پہلے حرام ہے. دونوں نبی ہیں، ایک کہہ رہے تم نے حرام کیا، حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا نس میرے ساتھ چلیں گے مگر آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کا وعدہ تھا کہ بات نہیں کریں گے، کہتے اچھا ہم بات اب نہیں کریں گے. پھر چلے دوسرا مقام آیا، پھر بولے تیسرا مقام، ایک جوان ایک بچہ تھا 8-9 برس کا، پکڑ کے مکہ مارا مر گیا. اب حضرت عیسیٰ نے کہا اب تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آپ نے قتل کر دیا، سلوا کر محمد والے ہو. دونوں اللہ کے نبی ہیں، فتووں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک کہہ رہے آپ قاتل ہو گئے، آپ نے بچے کو قتل کیا، وہ دوسرے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. وہاں کے نبی آپ نے کشتی میں سوراخ کیا، پہلے حرام ہے کسی کی ملکیت میں تصرف کرنا، اس کو نقصان پہنچانا. اب جواب قرآن میں ہے یا نہیں؟ حضرت خضر نے کہا دیکھیے جو علم آپ کے پاس ہے نا وہ الگ ہے، جو میرے پاس ہے وہ الگ ہے، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، آپ صرف سوراخ کو دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ظالم بادشاہ آ رہا ہے کشتیوں کو چھین رہا ہے، اگر سوراخ کیا تو کشتی بچ جائے گی. وہ علم آپ کے پاس ہے، اور آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بچے کو مکہ لگا کے مار دیا ہے، لیکن آپ کو باطن کا پتہ نہیں کہ اب تک یہ بچہ کیا کچھ کر چکا ہے، کتنے گناہ کر چکا ہے اور کیا کیا ظلم کر چکا ہے. اگر یہ زندہ رہا تو اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا. اب آپ نے دیکھا دونوں نبی ہیں مگر دونوں کے فتووں میں فرق ہے. فرق کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں کے علم میں فرق ہے. تو مجتہدین کا بھی علم الگ الگ ہے، مجتہدین کے بھی علم میں فرق ہوتا ہے تو فتووں میں بھی فرق ہوتا ہے. چلو بات کریں محمد و آل محمد. اس بیچارے نے 7-8 سال لگائے ہیں، یہ سارے رسالے اکٹھے کیے ہیں، فتووں کا تضاد کے میں نے بہت بڑا کام کر لیا. بھائی مجتہدین ہوتے ہیں وہ فلسفہ عرفان بھی جانتے ہیں، فقہ اصول بھی جانتے ہیں، تفسیر قرآن، بعض جو ہے صرف تفسیر قرآن حدیث جانتے ہیں، فلسفہ نہیں جانتے، بعض عرفان نہیں جانتے. علم سب کا برابر نہیں ہے، کیونکہ علم برابر نہیں ہے تو کیا ہے؟ فتویٰ بھی برابر نہیں ہے. پھر علم کے بعد تقویٰ بھی ہے. بہت سارے مجتہدین جو ہیں وہ احتیاط زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تقویٰ زیادہ ہے تو وہ احتیاط زیادہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مکروہ کو بھی حرام سمجھ کے چھوڑ دو، سلوا کر محمد و آل محمد. تقویٰ ان کا زیادہ ہے، یا مکروہ سے بھی گھبراتے ہیں. تو فرق ہے تقویٰ اور علم کا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ آج جو یہاں ہمارے پاکستان، ہندوستان اور پورے بین الاقوامی طور پر یہ سازش امریکہ سے تیار کی گئی ہے کہ شیعت میں دیکھو جذباتی ایشو کون سا ہے جس سے شیعہ جذبات میں زیادہ ہے. ہاں جی، جس سے زیادہ برننگ ٹاپک سب سے زیادہ شیعوں کے اندر کیا ہو، اور اس کے ذریعے سے شیعوں میں اختلافات پیدا کرو. اور وہ لوگ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا جی اب یہ ایشو کتابیں بھی چھپ رہی ہیں اور چھپ گئی ہیں. کہنے لگا جی بھائی یہ مجتہدین جو ہیں، بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ تشہد میں مت پڑھو. اب ہم ایسے مجتہد کی کیسے تقلید کریں کہ جو علی ولی اللہ تشہد میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ اب پاکستان میں اخباری اس طرح سے شیعوں میں دو ٹکڑے کرنے آئے، بھائی تشہد میں علی ولی اللہ پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اصول کافی دیکھیں، یہ چاروں کتابیں ملا یحضر فقی دیکھیں، استبصار دیکھیں، یہ جو چاروں کتابیں شیعوں کی، ائمہ معصومین کی پوری نماز ہے، ائمہ معصومین میں سے کسی امام نے بھی نماز میں تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا. اب دیکھا تو علی ولی اللہ, علی کی ولایت کیونکہ شیعہ میں زیادہ ہے, ایک جذباتی مسئلہ ہے. تو اس کے ذریعے سے یعنی وہی کام کرو کہ قرآن کو نیزے پہ بلند کرو قرآن ناسک کے خلاف. اور آپ نے دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے جب قرآن نیزے پر کھڑے ہو گئے اور نعرہ بلند ہوا لا حکم الا للہ, حکم صرف خدا کا, صرف قرآن کا. تو مولا علی نے کہا یہ نعرہ تو حق ہے مگر ان کی نیت باطل ہے. اس میں شک نہیں حکم خدا کا ہے مگر انہوں نے جو نیزے پر قرآن بلند کیا ہے یہ اشارے قرآن کے ذریعے سے, سامت کے ذریعے سے قرآن ناطق پروار کرے. آج امریکہ نے چند ایجنٹوں کے ذریعے سے شیعت میں یہ حملہ شروع کر رکھا ہے کہ بھائی تشہد میں علی ولی اللہ, جو نہ پڑھے ہم اس کی تقلید کیسے کریں, لہذا تشہد میں علی ولی اللہ ہونا چاہیے. آج تک اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. پنجاب میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے, بلکہ چلیے بھائی علی ولی اللہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو بہت ساری تشہد میں دعائیں بھی ہیں, جیسے ہم پڑھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں تشہد میں کہ پروردگار رسول خدا کی شفاعت ہمیں نصیب کرے. اسی طرح سے اور بہت ساری دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دعا کے ذریعے سے, شہادت کے ذریعے سے نماز باطل نہیں ہوتی. مگر وہ لوگ کیا کہتے ہیں, ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علی ولی اللہ صرف پڑھا جائے, ان کا مقصد ہے علی ولی اللہ کے ذریعے سے مراجع کے خلاف عوام کو اٹھایا جائے. دیکھو بھائی یہ مرجع جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علی اللہ مت پڑھ. اولاً تو بہت سارے مہاراج نے کہا کہ یہ مبتلا کے نماز میں سے نہیں ہے, نماز جس سے باطل ہوتی ہے وہ آپ کو سب پتا ہے, تو دن مسامی چیزیں ہیں, ہنسنے سے یا قبلے سے رخ ہٹنے سے, یہ چیزیں جو ہے اس سے نماز باطل ہو جاتی. لیکن بعض مہاراج نے اگر منع کیا ہے تو اس وجہ سے کہ اگر علی ولی اللہ کوئی تشہد میں اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ شیعوں میں دو فرقے ہو جائیں تو یقیناً وہ غلط ہے. اگر اس لیے سے کوئی پڑھ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شیعوں میں دو فرقے ہو جائیں, دو ٹکڑے ہو جائیں, تو اگر اس لیے سے کوئی پڑھ رہا ہے اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں تو یقیناً وہ خیانت کر رہا, وہ غلط کام کر رہا, کیونکہ اس کی نیت ہے اور واقعی یہ ہے کہ یہ ایک گروپ تیار ہو گیا ہے اور پاکستان میں نہیں اور ممالک میں بھی امریکہ کی طرف سے. البتہ میں نے کہ سادہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں یہ لوگ, نہیں کہ سارے ایجنٹ ہیں, ایجنٹ تو ایک چھپا ہوا ہوگا. اصل کمال یہی ہے کہ ہمارے نوجوان اس اصل ایجنٹ کے منہ سے نکاح ہٹا ہے, یہ تو سادہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اب ایک ہزاروں کے جلسے میں ایک صاحب نے تقریر کی, میں ٹھیک ہے علی اللہ تشدد میں پڑھنا چاہیے, اگر آپ کا عقیدہ ہے تو آپ دلائل جس کی سمجھ میں آگے وہ پڑھ لے گا, نہیں دلائل نہیں. ایک صاحب نے آ کر کہا, یعنی اصل وہ فتنہ چاہتے ہیں جھگڑا ہو شیعوں میں, تو پھر ہزاروں کا مجمع پنجاب میں, ایک صاحب نے کہا جو علی ولی اللہ تشدد میں نہیں پڑھتا وہ حرام زادہ ہے. یعنی اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس طرح سے شیعوں میں آپس میں رسا کشی, ظاہر اکثریت نہیں پڑھتی تھی تو یہ پہلے کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا, یہ پنجاب سے ایشو چلا ہے. اب ان کا مقصد یہ تھا کہ جھگڑا ہو, ہزاروں کا مجمع ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے کہ تو ہمیں گالی دے رہے ہو, اگر آپ کا عقیدہ آپ دلیل پیش کرے. یعنی اصل مقصد ہے شیعوں کو لڑانا, مومن کو لڑانا. خدا بھلا کرے ایک عقل مند انسان کھڑا ہو گیا, جذباتی بھی اٹھ سکتے تھے, جھگڑا ہو جاتا اور کیا ہوتا, امریکہ خوش ہو جاتا کہ بھائی ہماری سازش کامیاب ہو گئی, مسلمان آپس میں لڑ گئے, شیعہ آپس میں لڑ گئے, وہ یہی چاہتا ہے. یا اگر مجتہدین سے دور ہو گئے تو بھی امریکہ کی کامیابی, اگر شیعہ آپس میں لڑے تو بھی امریکہ کی کامیابی. لہذا دشمن کی سازش کو سمجھنا ہے کہ کیسے اس کا مقابلہ کریں. لہذا ایک عقل مند آدمی کھڑا ہو گیا, بجائے اس کے کہ وہ ہنگامہ ہوتا کہ آپ ہمیں گالیاں دے رہے, اس نے کہا قبلہ, کیونکہ وہ بھی مولوی تھے جس نے یہ فتویٰ دیا کہ جو تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا وہ نعوذ باللہ حرام زادہ ہے, اس نے کھڑے ہو کر کہا قبلہ معاف کریے گا, آپ کا والد گرامی بھی نہیں پڑھتا تھا, میں نے خود سنا تھا صلوات پڑھے محمد. یعنی واقعا ان سازشوں کا عقل سے جواب دینا ہے نہ کہ جذبات سے. وہ چاہتے ہیں جذبات ہو اور آپس میں شیعہ لڑیں. خطرناک سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف بھی, تشیعوں کے خلاف بھی. لہذا عقل سے ہوشیاری سے ان کا مقابلہ کرنا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بالکل اسی طرح سے جیسے علامہ حلی کے خلاف میں نے کہا, لوگوں نے کہا یہ امام کی حدیث کو ضعیف کرتے ہیں. علی ولی اللہ, دین ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے ہیں. امام کی نماز میں جب چیز نہیں ہے, پیغمبر کی نماز میں جو چیز نہیں ہے, ہم ایک ذرہ بھی اپنی طرف سے نہ بڑھا سکتے ہیں اور نہ کم کر سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. البتہ دعائیں ہیں نماز میں جتنی پڑھ لیں آپ. صرف حضرت علی کی شہادت کیا, 12 کے 12 اماموں کی شہادت دیتے ہیں آپ, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اس کو ایشو بنانا اور آپس میں شیعوں کو لڑانا یہ گہری سازش ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. الحمدللہ یہ سازش ابھی تک کراچی میں نہیں پہنچی, مگر پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے. اور اسی ایشو کو ایک صاحب نے, ایک مجلس پڑھنے والے نے چکوال میں اسی کو ایشو اٹھایا کہ دیکھو یہ مشرک کیسا ہے, یہ مرجع کیسا ہے. یہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ تشہد میں مت پڑھو. علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھے؟ اور وہ مشتہدین مراجع کو برا بھلا کہا. اس مجلس کے بعد چند عقل مند لوگ تھے, کیونکہ اصل سازش کی جڑ کو پکڑنا ہے, سازش چلتی کہاں. اسے لے گئے اس مجلس پڑھنے والے کو, وہ سمجھنے لگے کہ یہ کھانا کھلانے جا رہے ہیں, وہ اسے پٹائی کرنے کے لیے لے گئے تھے. صلوات پڑھو محمد والے, کہ پتا چلے کہ یہ اصل سازش کہاں سے. لے گئے اس کی خوب پٹائی کی اور کہا ہم تمہیں ابھی مار دیں گے, سچ سچ بتاؤ کہ یہ تجھے سکھایا کس نے کہ تم مراجے کے خلاف بات کرو شیعہ ہو کر, ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. وہیں چکوال میں ایک جگہ لے گئے مدرسے میں, کہا سچ سچ بتاؤ تمہیں کس نے بتایا, کس نے یہ سکھایا ہے کہ تم شیعوں کے اندر ایک فتنہ کھڑا کرو کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھو اور مراجے کو برا بھلا کہو. جب اس نے دیکھا بھائی میری جہان چلی جائے گی, انہوں نے گن رکھ لی, کہا بھائی بس مجھے چھوڑ دو, میں سچ سب کچھ بتا دیتا ہوں. کہا کیا؟ کہا میں اکیلا نہیں, 8-9 ہوں ہم لوگ ہیں. ہم اکیلا نہیں, ہم 8-9 لوگ ہیں, اور فلاں جنرل صاحب نے ہمیں اس ڈیوٹی سے لگایا ہے. سمجھ فرمائیے, ایک جنرل کا نام بھی لیا کہ اس جنرل نے ہمیں ڈیوٹی سے لگایا ہے کہ آپ جہاں بھی مجلس پڑھو علی ولی اللہ کے ایشو کے ذریعے سے مراجع پر, یعنی امام کا نام سے امام کے نائب پہ حملہ کرو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان یہ سازشیں ہو رہی ہیں. اب پنجاب میں کیونکہ ایجوکیشن بہت سارے علاقوں میں بہت ساری کم ہے, لوگ تکلیف نہیں سمجھتے, لوگوں کو رسائل کا پتہ نہیں, وہاں زیادہ یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. جہاں ایجوکیشن کم ہوتی ہے لوگ سادہ ہوتے ہیں, لہذا پڑھے لکھے لوگوں کا کام یہ ہے کہ اصل سازش کرنے والوں کو پکڑیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور یہ نہیں کہ پاکستان میں, ہندوستان میں بھی یہ سلسلہ ہے. اخباری مذہب کو امریکہ نے وہاں زندہ کیا, وہاں ایک مومن شہید بھی ہو گئے. حیدرآباد دکن کی بات, اخباریوں اور شیعوں میں جنگ ہوئی, ایک بیچارے کا انتقال ہو گیا. باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے سے مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے, شیعوں کو لڑایا جا رہا ہے. لہذا ہوشیار رہیں, یہ سازش ہے دشمن کی, یہ خبیث شیطان امریکہ کی سازش ہے. مختلف بہانوں سے وہ مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے کہ جتنے ٹکڑے تقسیم ہو جائے تاکہ مسلمان کی طاقت قوت ختم ہو جائے. شیعت کے پاس آج الحمدللہ ایک مرکز ہے, ایک مرجعیت ہے, وہ ختم ہو جائے تو طاقت ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور اسی طرح سے یہ جراثیم جو ہم نے انگلینڈ گئے تو وہاں بھی دیکھا کہ ایک لابی کام کر رہی ہے. باقاعدہ لوگوں کو پی ایچ ڈی کروایا گیا ہے, جسے ڈاکٹر مائیکل اوسیائی ہے کا جو انشار تھا شیعوں کے خلاف جو سازش تیار کی گئی تھی, 2 سال آپ لوگوں نے پڑھی بھی تھی, وہ پمفلیٹ اور کتاب چھپے تھے, کہ کئی لوگوں کو پی ایچ ڈی کرایا جا رہا ہے اور خاص مشن کے لیے کہ مذہب اہل بیت کے خلاف, اسلام کے خلاف کام ہو. لہذا انگلینڈ میں ہم نے دیکھا وہی جراثیم وہی لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح سے, اور سادہ لوگوں کو, ان پڑھ لوگوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور دبئی ہم گئے, وہاں بھی دیکھا, وہاں دوستوں نے شکاگو سے بتایا. اور اسی طرح سے اور بہت سارے ممالک میں بھی یہ ایک نیٹ ورک انہوں نے بنا رکھا ہے. اب یہ نوجوانوں کا کام ہے, مومنین کا کام ہے کہ اصل ان کے گرو کو پکڑیں. اصل گرو اوپر ہوگا, یہ بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں, انہیں کہا کہ بھائی دیکھو یہ علی ولی اللہ کے مخالف ہیں. بھائی جنہوں نے آج تک اتنی قربانیاں دی, اتنے شہدا دیے, اب بتائیے مولا علی کی ولایت پر سب سے عظیم الشان جو کتاب ہے کس نے لکھی ہے؟ کسی عام آدمی نے لکھی ہے؟ کسی جاہل نے لکھی ہے؟ کسی پیر نے لکھی ہے؟ علامہ امینی رحمت اللہ علیہ، خدا رحمت کرے اس عالم پر، صرف ایک حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا کو ثابت کرنے کے لیے 100,000 کتابوں کا مطالعہ کیا. فرمائے 100,000 کتاب. عزیزانِ گرامی، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس عالم کی جسمانی کیفیت پہ بھی اتنے اثرات پڑے، آنکھوں پر، کمر پر. 100,000 کتاب مطالعہ کرنے کے بعد علامہ امینی 11 جلد کتاب لکھتے ہیں الغدیر. حج فرمائے 1 حدیث پر تحقیق کرنے کے، من کنت مولا فہذا علی مولا. 300 اہل سنت کی کتابوں سے انہوں نے حوالے پیش کیے ہیں، اور 400-500 اہل تشیع کی کتابوں سے انہوں نے حوالے پیش کیے ہیں. 40 سال لگائے ہیں 1 حدیث پر تحقیق کرنے. بتائیے، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو دین مذہب کی حمایت کون کرتا، یہ تحقیق کون کرتا اگر یہ مراجع نہ ہوتے؟ اسی طرح سے ہر صدی میں اللہ نے ایسے مجاہدین کو پیدا کیا ہے. صلوات پر محمد والا. لہذا ہوشیار رہے ان سازشوں سے، یہ ایک امریکی سازش ہے، اور یہ لوگ مراجع علماء کے خلاف خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ مرکز جو ہے تشیع کا ٹوٹ جائے اور عزاداری کی شکل بگڑ جائے. دوسرا مقصد ان کا یہ ہے، عزاداری جس کا مقصد ہے جذبہ شہادت پیدا کرنا، جذبہ جہاد پیدا کرنا، ظالم کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ روح ہے عزاداری ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں امریکہ اور اس کے حمایت کرنے والے عزاداری چند رسومات تک محدود رہ جائے اور اصل جو مقصد عزاداری فوت ہو جائے. صلوات پر محمد و آل. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں. پروردگار، جو بھی اسلام کے خلاف، مومنین کے خلاف، تشیع کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں انہیں نہیں سنا بود فرما. پروردگار مسلمانوں کو متحد فرما، اسلام کے دشمن خصوصاً امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، اور جلد از جلد ہمارے مولا کا امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. عزیزان گرامی، واقعاً اپنے مولا سے غافل نہ رہا کریں، امام زمانہ کو ہمیشہ یاد کیا کریں. جو بھی ہمارے پاس ہے امام کا صدقہ ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امام کی زیارت ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. بہت سارے اعمال ایسے ہیں، خداوند عالم آپ کو یہ سعادت عطا کرے گا کہ آپ حجت خدا، نور خدا، وارث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرزند زہرا کی زیارت سے مشرف. تو کوئی شک نہیں، اس وقت بھی لوگ خوش نصیب ہیں جو امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں، خود ہم نے ان کی زیارت کی، ہماری زندگی بھی جب ہم پڑھتے تھے وہ مرجع تھے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے مراشی نجف قم میں تھے. حالانکہ MBBS ڈاکٹر تھے، مگر وہ ڈاکٹری چھوڑ کر جا کے عالم دین بنے، آیت اللہ مراشی نجف. بہت ہی متقی انسان، تقوی کا یہ عالم تھا کہ قوم میں اس وقت بھی سب سے زیادہ مدرسے انہوں نے بنائے. پر حج واجب، اس سادگی سے رہتے تھے، سبزی کی دکان تھی اس سے گھر کا خرچہ چل رہا تھا، جبکہ کروڑوں روپے آ رہے ہیں جا رہے ہیں خمس کے پیسے، کبھی خمس کا پیسہ نہیں اٹھا. گاڑی نہیں تھی، ٹیکسی میں آتے تھے نماز پڑھانے، ٹیکسی میں آتے. تقویٰ کو یعلم، ایک امریکہ سے مولانا ملنے کے لیے آئے تھے قم میں، آیت اللہ مراشی نجفی، تو خادم نے کہا کہ اندر ہے، تو بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ بھئی قبلہ آئیں گے. تو وہ جو گیلری تھی راستہ گزرنے کا، وہاں دیکھا کہ ایک شخص ابا ڈال کے سو رہا ہے جو گزرنے کی جگہ ہے. وہ سمجھے کہ آغا صاحب آئیں گے شان شوکت سے، انتظار میں بیٹھے. خادم سے پوچھا کہاں ہیں؟ آغا صاحب یہی تو ہیں، سو رہے ہیں. اس سادگی کے ساتھ زندگی ہوتی تھی. ہاتھ چومنے نہیں دیتے تھے, وہ اصا مارتے تھے کہ میرا ہاتھ مت چومو, لوگ ان کی ابا کو چومتے تھے. بہت عظیم شان انسان تھے. اب دیکھیں زندگی میں یہ واقعات انہوں نے چھپائے کیونکہ یہ ان کی تقویٰ تھی, پرہیزگاری تھی, لیکن ان کے جانے کے بعد یہ واقعات ظاہر کیے گئے تبلیغ کے پرپس کے لیے. جب یہ شاگرد تھے تو ان کا واقعہ ہے, یہ زیارت پر زیادہ جاتے تھے. نہ صرف اماموں کی زیارت, امام زادے بھی ہیں جو شہید کیے گئے ہیں اسلام کی خاطر. تو عسکریین کے علاقے میں ایک امام زادے کی زیارت کے لیے جا رہے تھے, امام زادے محمد ان کی زیارت کے لیے جا رہے تھے, اکیلے تھے. تو راستہ بھٹک گئے, بیابان تھا, نہ پانی نہ روٹی, اتنی بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی کہ استغاثہ کیا انہوں نے امام زمانہ سے مدد کا, مگر اتنی پیاس تھی یہ غش کھا کے گر گئے پیاس اور بھوک کی وجہ سے. اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا ایک نورانی چہرہ ہے, ایک نورانی نوجوان ہے, اس کی گود میں ان کا سر ہے. آیت اللہ مراشی نجفی کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ دو مرتبہ امام زمانہ نے انہیں اپنی گود میں لیا ہے. ایک مرتبہ یہ کسی نورانی شخصیت کی گود میں ہے اور وہ انہیں پانی پلاتے ہیں. کہا وہ پانی نہیں جام کوثر تھا یا کیا تھا, آج تک ایسا پانی میں نے نہیں پیا. اتنا شیرین اتنا نورانی میٹھا پانی تھا. اس کے بعد دو تین حضرت کے پاس روٹیاں تھیں, وہ عنایت کی, الحمدللہ اب جان میں جان آئی. عجیب وہ روٹیاں تھیں اور چاروں طرف میں نے دیکھا نہ کوئی ہوٹل ہے نہ کوئی مکان ہے, وہ روٹیاں بالکل تازی بھی اور گرم بھی. سمجھ گئے کہ امام ہے. اور اب جو آنکھ کھولی تو میرے سامنے ایک نہر بہ رہی ہے. میں نے کہا میں قبلہ جہاں بے ہوش ہوا تھا وہ تو بیابان تھا, یہ نہر کہاں سے آ گئی؟ امام نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ امام زادے محمد کی زیارت. کہ بسم اللہ. کہ دو قدم اٹھائے امام زادہ کے حرم میں پہنچ گئے. اب یقین ہو گیا کہ ساتھ جو میرے ہیں وہ زمانے کے امام ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اب اللہ کا اب امام سے فیض لینا چاہا, امام سے کہا نصیحت کریں. امام نے کہا یہ نصیحتیں سب تک پہنچانا, ماں باپ کا زیادہ احترام کیا کرو, مومنوں چاہے تمہارے ماں باپ زندہ ہوں یا مردہ ہو, مرحومین کا بھی حق ہے نا, ماں باپ کا حق ہے. یہ امام کی فرمائش مومنین کے لیے کہ والدین کا بہت احترام کیا کرو چاہے زندہ ہو یا مرحومین ہو. مرحومین ہے تو ان کی اگر قضا نمازیں ہیں تو وہ پڑھا کریں, قضا روزے ہیں وہ رکھا کریں. اور اس کے بعد ایک عجیب وصیت امام نے کی, کہا قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرو, اور قرآن جب ختم ہو جائے تو اس قرآن کا ثواب ان مومنین کی ارواح کو بخشو جو بے وارث ہیں, جن کی کوئی اولاد نہیں. یہ کیا نقطہ ہے, ہم اپنے ہی مرحومین کو بخشتے ہیں لیکن کتنے ایسے مومنین ہیں جس دنیا سے بے وارث ہو کے چلے گئے ہیں, بے اولاد ہو کر گئے. امام نے کہا ان کو مت بھلاؤ جو مومنین بے وارث اس دنیا سے چلے گئے, نہ ان کے لیے کوئی مجلس کرتا ہے, نہ ختم قرآن کرتا ہے, نہ صدقہ. امام نے کہا یہ وصیت. اور اس کے بعد کہا امام نے کہ ہمیں افسوس ہے کہ لوگ ہم پر عقیدہ رکھتے ہیں مگر ہم پر عقیدہ رکھنے کے باوجود نماز تہجد نہیں پڑھتے. عجیب جملہ, کہ ہم پر ایمان ہے مگر نماز تہجد نہیں پڑھتے. امام نے فرمایا نماز تہجد ضرور پڑھا کریں, اگر ہمارے پر تمہارا ایمان ہے. اس نماز کی بڑی اہمیت ہے, اور واقعی اہمیت ہے کہ مولا حسین کی وصیت بھی نماز تہجد کے بارے میں ہے. صلوات علی محمد. اور اس کے بعد فرمایا فقراء کا خیال رکھا کرو, فقیروں کا خیال رکھا کرو, اور خصوصاً سادات جو فقیر ہیں. ان سے غفلت نہ کیا کرو، جو سادات فقیر ہے ان کی مدد کیا کرو۔ اور اس کے بعد امام نے عمل بتلایا، فرمایا ہر نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرو، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ہر نماز ظہر کے بعد سورہ ام پڑھا کرو، پہلی سورہ تیسویں جز کی، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ہر نماز عصر کے بعد سورہ نوح پڑھا کرو، اور ہر نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو، اور ہر نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا کرو۔ یہ پانچ سورہ، ان کے عجیب خواہش ہیں۔ بس سورہ ملک کا یہ فائدہ ہے کہ جو انسان سورہ ملک پڑھے گا نا، قبر میں کوئی فشار نہیں دیکھے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد، مشکل نہیں۔ سورہ واقعہ کا یہ فائدہ ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا، اس کے دنیا میں رزق میں تنگی نہیں ہوگی، وسعت ہوگی۔ سورہ یاسین کے بہت سارے فوائد ہیں، بے انتہا فضائل ہیں سورہ یاسین کے، اور خصوصاً اگر نماز فجر کے بعد اس سورہ کی انسان تلاوت کرے تو ہزار ہر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، لہذا آپ نے دیکھا کہ امام ہم سے یہ چیزیں چاہتے ہیں کہ وہ سرمایہ جمع کریں جو آخرت میں کام آئے۔ ہر چیز یہاں رہ جائے گی، زندگی کو فنا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ آخرت کا سرمایہ۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں۔ پروردگار ہمیں ان فرمائشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واقعا ایک مومن نے دو مرتبہ گزارش کی ہے، ایک نسخہ جو سارے مریضوں کے لیے ہے، پہلے بھی بتلایا تھا مگر کیونکہ بار بار کہا گیا ہے، واقعی نے نسخہ بھی آزمایا ہوا ہے، قرآنی نسخہ ہے، اہل بیت کا نسخہ ہے، اور ہر مرض کے لیے بہترین علاج ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نسخہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفداء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ہو، نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ صلوات یعنی درود پڑھیں، اور 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں، اور 70 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں، 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 70 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، پھر ایک تسبیح پڑھیں درود کی، زمزم کا پانی ہو یا بارش کا پانی اس پہ دم کرے۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، نماز فجر کے بعد پانی پیئے بھی، جسم پہ لگائیں بھی، کوئی بھی دنیا کا لا علاج مرض ہو اس عمل کے ذریعے سے شفا مل جائے گی۔ یہ 5 سال پہلے ہم نے ایک اہم کتاب میں یہ روایت پڑھی، حدیث پڑھی، اب ہم چاہ رہے تھے اس پہ تجربہ کریں تاکہ یقین میں اضافہ ہو۔ یقیناً امام نے حق کہا، لیکن آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے خود تجربہ کیا ہے۔ تو ہمارے دوست ایک ڈاکٹر، اب بھی ہیں، ابو ظہبی میں ہوتے تھے اور کوئٹہ میں، ہم نے کبھی، آپ ڈاکٹر ہیں اور کافی عامل بھی ہیں، ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ مریض کو دیکھتے بھی ہیں تو پہلے 4 نماز سمین پہ درود پڑھنے کے بعد پھر ڈائیگنوز کرتے ہیں، پھر تشخیص کرتے ہیں، کافی باعمل ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی آپ باعمل انسان ہیں، عامل بھی ہیں، یہ نسخے پہ ذرا عمل کر کے دیکھیں اور دیکھیں 1 سال کے بعد کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 سال کے بعد جب ہم آ گئے، یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، تو ڈاکٹر صاحب بہت خوش تھے اور بہت ہی الحمدللہ مسرت کے ساتھ آئے، ملے، کہنے لگے یہ تو عجیب نسخہ ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ الحمدللہ اس نسخے کے ذریعے سے 17 کینسر کے مریض شفا پا گئے، اور اس میں ایک برین ہیمریج کا مریض تھا، ایک ایڈ کا مریض تھا، الحمدللہ یہ ٹھیک ہو گئے۔ میں نے کہا بہت اچھا، اس کو جاری رکھیں تاکہ اور جو ہے لوگ اس سے فیض یاب ہوں۔ دوسرے سال آئے، انہوں نے کہا الحمدللہ اس سال جو ہے اس سے زیادہ لوگوں نے شفا پائی۔ ہر سال بتاتے تھے، تقریباً گزشتہ سال جب ہم گئے تو یہ 4th سال تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اب جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ تنہائی میں بتائیں گے۔ کبھی ہمیشہ تو سب کے سامنے بتاتے تھے، اب یہ تنہائی کی نوبت کیوں آ گئی؟ کہا مولوی صاحب وہ تو ہو رہا ہے، لوگ تو شفا پا رہے ہیں، لیکن 4 سال میں نے اس پر عمل کیا ہے، ناغا 1 دن بھی نہیں ہوا، مسلسل ایک مریض جاتا ہے دوسرا آتا ہے، تو مجھے چھوڑنا کی فرصت نہیں ہے، یہ عمل میں جاری کر رہا ہوں 4 سال ہو گئے۔ کہا وہ مریض تو ٹھیک ہو رہے ہیں، اب ایک اور نئی چیز، سامنے آئی. انہوں کہا وہ کیا؟ کہ اب مرحومین کی آوازیں سن رہا ہوں. کیا اسپتال میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے مرحوم کوئی رشتہ دار چچا ماموں آئے, کہا میں فلاں رشتہ دار ہوں, میرے لیے سورہ الحمد پڑھو, میرے لیے سورہ یاسین پڑھو. تو میں نے کبھی میں کیسے یقین کروں کہ آپ وہی ہیں, آپ میرے چچا کی روح ہیں, ممکن ہے جن ہوں آپ, میں کیسے یقین کروں؟ انہوں نے کہا میں نشانی بتاتا ہوں, میری زندگی میں ایک بات فقط میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں. کہ نشانی بتلائی؟ بس شادی کے وقت یا مصیبت کے وقت یہ بات ہوئی تھی, میں نے آپ کی اس طرح سے مدد کی تھی, کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ حاکم یہ میرے چچا کی روح ہے. کہ پھر ماموں کی روح آ گئی, پھر دوسرے مرحومین. اب آپ نے دیکھا کہ قرآن میں عجیب کرامت ہے کہ آپ ایک مشکل کے لیے پڑھیں گے مگر دس مشکلیں اور بھی حل ہو جائیں گی. صلوات پڑھی محمد والے. اب یہ ڈاکٹر صاحب کی نیت بھی نہیں تھی کہ مجھے مرحومین کی آوازیں سننی ہیں. یہ تو عارف لوگ کرتے ہیں یہ وظائف کہ مثلا برزخ ہم دیکھ لیں تاکہ یقین ہو جائے, قبر کو دیکھیں تو پتہ چلے اس پہ عذاب ہو رہا ہے یا رحمت ہو رہی ہے, مردوں کی آوازیں یہ عارف لوگ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی نیت ہی نہیں تھی مگر خود بخود یہ فیض ہو گیا کہ اب وہ مرحومین آتے ہیں, میں ان کے لیے سورہ پڑھتا ہوں. تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے میں آپ کے لیے سورہ پڑھتا ہوں مگر آپ وہاں کی بھی کوئی خبر دیں, قبر کیا ہے, قبر میں کیا ہوتا ہے. کہا بیٹا مت پوچھو قبر کیا, کچھ تو بتائیں وہاں آپ گئے ہیں کیا ہے. کہا ہیٹ ہے, گرمی ہے, گرمی اتنی شدید گرمی ہے کہ جو تم لوگ زندہ ہو تصور نہیں کر سکتے کہ قبر میں کتنی گرمی ہے. کہا کچھ بتائیں تو میں سمجھوں کتنی گرمی ہے. کہا وہ میرے مرحوم رشتہ دار کہنے لگے سبی گئے ہو کبھی؟ سبی یہاں کا سب سے گرم شہر ہے, 55 سینٹی گریڈ تک گرمی جاتی. کہا جی سبی کی گرمی معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے 55 سینٹی گریڈ. کہا بیٹے قبر کی گرمی پتہ ہے کتنی ہے؟ 55 یعنی سبی کی گرمی کو 55 کو 100 سے ضرب لگا. کہ تم لوگ جب تک زندہ ہو تمہیں خبر نہیں کہ یہاں کیا حشر ہو رہا, اور یہ گرمی ہمارے گناہوں کی ہے, یعنی کہ خدا نے ہمیں ہم پہ کوئی گرمی نازل کی ہے, یہ ہمارے گناہ ہیں. کہ ہم جو بار بار آتے ہیں ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھو, جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ تم گویا اس گرمی پہ پانی کی بالٹی ڈال رہے ہیں. ایک سورہ فاتحہ سے جو بھی پڑھتا ہے وہ گرمی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے, ہمیں بڑا سکون مل جاتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, اس لیے مرحومین کو یاد رکھو, یہ مرحومین واقعاً بیچارے ہیں. سب سے زیادہ مسکین مرحومین ہے, سب سے زیادہ بیچارے مرحومین ہیں, کیونکہ ان کے اعمال نامے میں ایک چیز بڑھ نہیں سکتی. مرنے کے بعد اعمال نامہ بند ہو جاتا, یہ کتاب بند ہو جاتی. حدیث ہے ایک گناہ گھٹ نہیں سکتا, ایک نیکی بڑھ نہیں سکتی. لہذا یہ بیچارے آتے ہیں کچھ ہمارے لیے پڑھ لیا کرو, صدقہ دیا کرو. واقعا خصوصاً والدین کو مت بھلائیں. خود امام کی ابھی آپ نے فرمائش سنی کہ وہ بیچارے مرحومین جن کے وارث نہیں ہیں, کوئی اولاد نہیں ہے کہ جا کے قبر پہ فاتحہ پڑھے, اے مومنوں ان کے لیے بھی قرآن پڑھا کرو. صلوات پڑھی محمد والے. واقع ہم غافل ہیں, اس دنیا میں مست ہیں, دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے انسان, بھول جاتا ہے کہ آخر میری منزل کہاں ہے, آخر مجھے کہاں جانا ہے, آخر ہم سب کو قبر میں اترنا ہے, کیا قبر کے لیے آمادہ کیا ہم نے. اس وقت اگر مجھے موت آ جائے تو میں اپنے گریبان میں دیکھوں میں نے کیا عبادت جمع کی ہے قبر کے لیے, کیا سرمایہ جمع کیا. ہر انسان کو ہمیشہ یہ تصور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ قبر کے لیے کیا سرمایہ. عزیزان گرامی, واقعا یہ مجالس حسین بہترین سرمایہ ہے قبر کے لیے اگر ہم اسے حفاظت کے ساتھ لے جائیں. یہ آدھی رات کو رونا, آدھی رات کی دعا, نماز تہجد, ذکر خدا, ذکر حسین, درود کا پڑھنا, یا اللہ کہنا, آنکھوں سے آنسو کا بہانا, یہ آنسو ہے جو قبر کی آگ اور گرمی کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو قبر و جہنم میں آگ بنتی ہے, اور یہ وہ آگ ہے جسے سات سمندروں کا پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا مگر آنکھ سے بہنے والے آنسو جو گناہوں پر بہے ہوں, پشیمانی پر بہے ہوں. لہذا آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں، اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں، یا اپنے قبر کی اس گرمی گناہ کو اس دعا کے ذریعے سے ٹھنڈا کریں۔ صلوات محمد و آل
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، اللهم وأجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، سب مل کے کہیں يا غياثا ما استغيثين، يا غياثا ما استغيثين، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد، سننے والے میرے اللہ، حضرت روشان کے زندان سے ایک چار برس کی بچی فریاد کر رہی تھی، آئے بابا آیا آیا بابا آیا بابا، میرے مظلوم بابا، میرے غریب الوطن بابا، بابا میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی، بابا مجھے خاک زندہ پہ نیند نہیں آتی، حضرت مجھے نہیں معلوم آدھی رات کے وقت سکینہ کس طرح سے بیل کرتی ہوگی، شاید کہتی ہوگی چچا جان
کہایا ججا جا ججا جان عباس کو یاد کر کے روتی ہوں گی, کبھی علی اکبر کو یاد کرتے روتی ہوں گی, کبھی کہتی ہوں گی چچا جان چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگو گی, ایک مرتبہ آ جایا میرے چہرے کے نشان دیکھتا جا میرے زخمی کا نام, میرے اللہ اس معصوم بچی کی یتیمی کا تجھے واسطہ, آج ہمارے گناہ بخش دیں گے, اے خدا اگر آج کی رات تو ہمارے گناہ نہ بخشے تو بتا ہم کس کے در پہ جائیں, او میرے اللہ تجھے میرے ہر گناہ کا علم ہے, تجھے میری ہر بے حیائی کا علم ہے, تب بھی تو نے مجھے آدھی رات کو اپنے در پہ بلایا ہے, اگر دنیا والوں کو میرے گناہوں کی خبر ہو جائے کوئی اپنے گھر کے دروازے میرے لیے نہیں کھولے گا, فقط تو ہی کریم ہے, سب مل کے کہیں الحمدللہ الحمد للہ الحمد ماشاء اللہ سب مل کے بلند آواز الحمد الحمد سیدی خدا میرا سید و سردار بھی تو ہے, میرا مالک و خالق بھی تو ہے, مگر اس جو مقصد میں بات کر رہا ہوں کس بیچارگی کے ساتھ اس مسکینیت کے ساتھ, سیدی میری مجبوری سن, اے میرے اللہ میری طرف نظر کرم کر, سیدی بلسان ادعو کا یا سیدی ادعو کا یا سیدی بلسان قد اقرصه ذنب رب اناديك بقلب قد اوبكه جرم, میری بدبختی یہ ہے کہ میں جس زبان سے تجھے بلا رہا ہوں اس زبان سے بھی ہزاروں گناہ کر چکا ہوں, جس دل سے تجھے یاد کر رہا ہوں اس دل میں بھی گناہوں کی نجات ہے, آج میں وہ زباں کہاں سے لاؤں جو گناہ سے پاک ہو, وہ دل کہاں سے لاؤں جس میں گناہوں کی نجازت نہ ہو, ہاتھوں کو جو بلند کر رہا ہوں یہ ہاتھ بھی گناہکار ہے. آئے میری بدبختی, میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہوں, میرے بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں جو گناہوں سے پاک ہو. فقط یہ تیرا لطف و کرم ہوگا کہ اس گناہگار زبان کی صدا سن لے, فقط یہ تیرا لطف و کرم ہوگا کہ یہ جو ہاتھ گناہگار اٹھے ہیں اس کی دعا کو قبول کر لے. یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب ادوک یا رب راہبان راغبان راجیان خائفان. سنیں گے ترجمہ. اے خدا جب بھی دعا مانگتا ہوں اپنے گناہ کو دیکھ کر پہلے تمہیں ڈر جاتا ہوں, کس منہ سے تجھے آواز دوں, کس ہاتھ سے تیرے دروازے پہ دستوں, مگر پھر جب یہ قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے گناہگار تیرے گناہ اگر زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوں تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, کیونکہ تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. جب یہ آیت سنتا ہوں امیدوار ہو جاتا ہوں, میرا دل امیدوار ہو جاتا ہے. ازار اے تو مولا یا زنوبی فزتو و ازار اے تو کرمک, تیرے نبی نے بتلایا ہے, تیرے حسین نے بتلایا ہے, بیمار سجاد نے سکھلایا ہے, تو بڑا کریم ہے, تو در سے کبھی سوالی کو خالی نہیں کرتا, اسی لیے ہمت ہوئی میں نے صدا بلند کی یا کریم. یا کریم یا کریم یا کریم. کری یا کری
اے یزید خدا بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے
اس کے کرم کی کوئی حد نہیں صرف کریم نہیں
امام زین العابدین فرماتے یا رب خیر و ساترین اے خدا تو فقط کریم نہیں بلکہ تو میرے گناہوں پہ پردے بھی ڈالنے والا صرف ستار نہیں خدا ممکن ہے اور بھی لوگ ستار ہوں کسی کے گناہوں کو چھپا دیں امام فرماتے خدا خیر و ساترین ہے خدا ایسے گناہوں کو چھپاتا ہے کہ ایسے کوئی گناہوں کو چھپا نہیں سکتا
سب سے بہترین ستار کیسے
تو میرے اللہ میں نے گناہ کیے مگر تو نے ایسے میرے گناہوں پہ پردے ڈال دیے کہ میرے ماں باپ کو بھی میرے گناہوں کی خبر ہونے نہ دی
یہ خدا ہے نہ کہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے چھپ کے گناہ کیا نہ یہ خدا کا لطف خدا نہیں چاہتا میرا بندہ ذلیل ہو
میں نے گناہ کیے مگر میری اولاد کو بھی میرے گناہوں کی خبر نہیں تو نے پردے ڈال دیے تو نے چھپا دیا بس میری آج تمنا ہم سب کی یہ تمنا ہے جن جن گناہوں کو تو نے یہاں چھپا دیا ہے انہیں قیامت کے دل بھی چھپا دینا مجھے میرے نبی کے سامنے ذلیل کرنا مجھے حسین کے سامنے بے آبر نہ کرنا وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ اب سب مل کے یا ستار العیوب غفار الذنوب ستار العیوب غفار الذنوب سب مل کے ستار غفار الذنوب اے خدا فقط تیرا نام ستار نہیں تو غفار بھی ہے آج ہمارے گناہوں کو بخش دے سب مل کے کہیں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں بھکاریوں کی شکل بنائے ہائے خدا دی رات کے وقت ہم فقیر آئے ہیں ہم فقیروں کو خیرات دے یہ ہاتھ جو دعا کے لیے بلند ہوئے ہیں کل قیامت کے دل ان ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے نہ باندھنا کل قیامت کے دن ان ہاتھوں میں جہنم کے زنجیر نہ پہنانا سب مل کے کہیں یا غفار غفار یا غفار یا غفار ماشاءاللہ یا غفار بخش دیں سب کے گناہ بخش دے خدا، تجھے ایسے معصوم کا واسطہ دے دے کہ ہمیں یقین ہے کربلا کے شہید کا تو واسطہ کبھی رد نہ کرے گا. آیا 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 خدا، آیا اس شہید کا واسطہ آیا جس کی لاش دیکھ کر تیرے فرشتے تڑپنے لگے. حسین لاش علی اکبر، دفن کر دو. فرشتوں میں تاب نہ رہی. حضرت ہر علی اصغر کے مسائل پڑھنے بہت سخت ہیں. مسلمان تو کیا، ہندو و کافر بھی یہ مصائب نہیں سن سکتے. ایک ہندوستان کے مولانا بتلاتے ہیں، میں ٹرین میں تھا، مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میرے سامنے سیٹ پہ سکھ بیٹھا ہوا تھا، محرم کا مہینہ تھا. پوچھنے لگا، مولوی صاحب یہ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ مولوی صاحب کہتے، میں آہستہ آہستہ اسے بتلانے لگا، شہادتیں بتلانے لگا، علی اکبر کی شہادت، حضرت عباس کی شہادت. یہ سکھ رو رہا تھا، مگر جب علی اصغر کی شہادت سنانے کا وقت آیا، تھوڑے سے مسائل میں نے پڑھے، سکھ روتا روتا کھڑا ہو گیا. کہنے لگا، مولوی صاحب بس کرے بس کرے، مجھے میں سننے کی طاقت نہیں ہے. آج مہینے کا بچہ اور اتنا زور. حضرت اروا کے حسین بڑے مظلوم، علی اصغر کی شہادت بہت سخت ہے. حتیٰ کہ خود میں جب انگلستان برمنگم کے شہر میں گیا، وہاں خود ایک مومن نے بتلایا، ان کی بہن ریڈیو پہ مجلس پڑھتی ہے. کہنے لگے، جبکہ یہ انگلینڈ اسلامی ملک نہیں ہے، کہا میری بہن ایک دن ریڈیو برمنگم سے علی اصغر کی شہادت پڑھی، ریڈیو سے شہادت پڑھی، ریڈیو سے باہر آئی، کیا دیکھا کتنی ہندو عورتیں وہاں جمع ہیں، زارو کا زارو رہی ہے. آہ علی اصغر، تیری مظلومیت تو ہندو رو رہے ہیں، سکھ رو رہے ہیں، تو کائنات میں سب سے زیادہ مظلوم. حضرت مولا حسین علی اصغر کو جب میدان میں لے آیا، فرمایا اگر تمہاری نظر میں حسین کا کوئی قصور ہے تو بتاؤ اس چھ مہینے کے بچے کا کیا قصور. تمہارے حیوان پانی پی رہے، میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، تین دن ہو گئے پانی کا قطرہ نہیں ملا. کسی نے شاید طعنہ دیا ہوگا، حسین پانی خود چاہتے ہو، بچے کا بہانہ بناتے ہو. حسین نے حجت تمام کی، علی اصغر حجت تمام کر، ایک مرتبہ خشک زبان باہر آئی، فوج یزید منہ پھیر کے رونے لگی. ایک مرتبہ شمر ڈرا، ابن سعد ڈرا کہیں فوج میں انقلاب نہ آ جائے، حرملہ سے کہا حرملہ جلدی تیر پھینکو، یہ بڑا ظالم تھا تیر انداز کمان میں تیر ڈالی مگر ہاتھ لرز، تیر و کمان گر گیا۔ ابن سعد و شمر نے پوچھا کیا حسین سے ڈر رہے ہو یا بچے سے ڈر رہے ہو؟ دوبارہ اس نے تیر و کمان اٹھائے ہاتھ لرزے، یہ دونوں غصہ کرنے لگے کیوں ہاتھ کانپ رہے ہیں، کس سے ڈر رہے ہو؟ یہ کہنے لگا میں حسین سے نہیں ڈرتا، علی اصغر سے نہیں ڈرتا، مگر جب تیر پھینکنا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ اڑتا ہے، کالے برقعے میں بیوی ہے، گتی ہور والا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا۔ چھ مہینے کے بچے کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، حضرت ظالم نے اور ملا کے آنکھوں پہ پٹی رکھی کا مدے اس منظر کو تیر پھینک دو، مگر جو روایت بہت سخت ہے وہ یہ روایت ہے، کیونکہ دیکھ کے نشانہ نہیں لیا تھا، ظالم کی آنکھوں پہ پٹی رکھ دی گئی تھی۔ عزاداروں عربوں کے پاس دو طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر انسانوں کو گرانے کے لیے، دوسرے تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے۔ آئے میں قربان علی اصغر تیری مظلومیت پہ، ظالم نے وہ تیر چلایا جو انسانوں کے لیے نہیں تھا، اسی لیے مقتل کے جملے ہیں بزن ہے علی اصغر، علی اصغر کی ننی سی گردن زبا ہو گئی۔ علی اصغر دبا ہو گئے، یہ حسین کا جگر تھا، اس منظر پر صبر کیا مگر لاش خیمے نہ لے گئے، کیا لے جاؤ ماں کو کیا دکھاؤ، سکینہ کو کیا جواب دو؟ مولا حسین کسی کی لاش دفن نہیں کی، مگر علی اصغر کی لاش خیموں کے پیچھے جا کے دفن کی، ذوالفقار سے قبر سو دی، آئے ذوالفقار تو علی کے ہاتھ میں تھی، آج صابر حسین کے ہاتھ میں ہے، آج حسین ذوالفقار سے قبر کھود رہا، معصوم بچے کو لٹایا، آئے قبر بنی، پھر قبر کو چھپا دیا۔ عزاداروں جانتے آپ سبھی، قبر کے اوپر پانی چھڑکنا مستحب ہے، حسین پانی کہاں سے لائے؟ لاش چھپ گئی، کیوں دفن کی علی اصغر کو؟ مولا حسین کو علم تھا میرے بعد میرے شہادت کے بعد یہ ظالم لاشیں پامال کریں گے. اس 6 مہینے کے بچے کے پاس طاقت نہیں کہ گھوڑے کے وزن کو برداشت کر سکے. حسین جاتے تھے علی اصغر پامال ہونے سے بچے. کاش مولا حسین آپ کی آرزو پوری ہو جاتی. عزاداروں 11 محرم کو ظالموں نے جب سروں کو گنا شمر کرنے لگا ایک سر غائب ہے. علی اصغر کا سر کہاں ہے؟ ہاں یہ 10 محرم سے بھی زیادہ سخت سادات کے لیے سیدزادیوں کے لیے. کسی ظالم نے کہا حسین خیمے کے پیچھے گئے تھے علی اصغر کی لاش دفن کر دی تھی. شمر نے حکم دیا ایک فوج کا دستہ گھوڑے پہ سوار ہو جائے ہاتھوں میں نیزے لے لے نیزے زمین پہ گاڑتے جائے جہاں لاش ہوگی لاش مل جائے گی. عزاداروں ادھر سے فوجی دستہ چلا ہوگا سکینہ نے اور سر پہ قرآن رکھ دی ہوگی. آئے میرے اللہ آئے میرے اللہ میرے اصغر کو بچانا میرے پیاسے بھائی کو بچانا. کسی ظالم کا نیزا ایک مرتبہ زمین میں رکا ایک مرتبہ بلند ہوا کیا دیکھا نرمی سیلا ننی سیلا. سکینہ نے کہا پی اما میرا بھائی کو مرتبہ شہید ہوا. آئے علی اصغر ہائے علی اصغر.